الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کر درو شریف پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگو بھائیو اسلامی اعتبار سے سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا اسلامی اعتبار سے سال کے پہلے مہینے کا نام ہے محرم اس کا نام محرم کیوں رکھا اس کی وجہ مفسرین میں سے حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کی بات ابن کثیر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا احترام عظیم رسپیکٹ پہلے سے چلا آ رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قریش بھی اس دن میں روزہ رکھتے تھے مکہ المکرمہ میں اس روایت کو بخاری نقل کرتے ہیں محرم کی دسویں تاریخ کو قریش بھی رسپیکٹ میں روزہ رکھتے تھے دوسری روایت بخاری اور مسلم کی کہ یہود بھی زمانے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی ملی اس وقت سے اس دن کا روزہ رکھتے تھے بلکہ ابن عباس مفسرین کے سردار رئیس المفسرین فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جس روزے کی ویلیو اور تعظیم اور رسپیکٹ اور جس روزے کی فضیلت زیادہ بیان کرتے تھے ہم نے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محرم کے دسویں یعنی عاشورہ کے روزے کے بارے میں سنا ہے اللہ پاک نے سال کے بارہ مہینے بنائے اور اس میں چار مہینے احترام والے بنائے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض انہا اربعت حرم ذالک الدین القیم فلا تظلمو فیہن انفسکم. سال کے 12 مہینے اس میں 4 مہینے اللہ پاک نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ مہینے چلتے رہیں گے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر 12 مہینے. یوم خلق السماوات والارض جس دن سے آسمان اور زمین کو بنایا اس دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے ہیں. یہ تو مسلمان ہیں اور مسلمان کے بچے ہیں جو اسلامی مہینے کو بھول چکے ہیں اور ان کو جنوری فروری مارچ اپریل یاد ہے. محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر اسلامی مہینے کے نام یاد نہیں. اور اللہ جو بیان فرماتے ہیں وہ اسلامی اعتبار سے قمری مہینے جس کو کہا جاتا ہے اور اسلام کے ہر احکام کو قمری مہینے کے اعتبار سے رکھا ہے. چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر افطار کرو, چاند دیکھ کر حج کے ایام, یہ ساری چیزیں. سیرت ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا جب صحابہ کرام محرم کا چاند دیکھتے بلکہ ہر مہینے کا چاند دیکھتے تو دعائیں کیا کرتے تھے. ایک روایت میں اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام جوار من الشیطان ورضوان من الرحمن کے الفاظ ہیں. ایک روایت میں اللہم ادخلہ, اے اللہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے ہمیں اس سال میں امن عطا کر دینا. دعائیں کتنی بہترین ہیں صحابہ کرام کی زبان سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی, اے اللہ اس مہینے کو اس سال کو ہمارے لیے امن والا مہینہ, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. یہ نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے, اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا بنا دینا. والایمان, اور اگر اس سال میں تو ہمیں باقی رکھے تو ایمان کے ساتھ باقی رکھنا. سلامتی والاسلام, اور سلامتی عطا کر دینا, سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات جوار من الشیطان, شیطان سے ہماری حفاظت کر لینا. رضوان من الرحمن, اور رحمان تو ہم سے راضی رہنا. یا سال جب شروع ہوتا ہے تو اللہ سے دعائیں کی جاتی ہے. ترمذی شریف کی روایت, امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں, پہلی جلد میں موجود ہے کتاب الصوم میں, اور فرما ھذا حدیث حسن, یہ روایت صحیح. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی تشریف لائے, پوچھا محرم کا مہینہ تھا روزے کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں روزہ رکھو, اور فرمایا اللہ پاک نے اس دن میں ایک قوم کی توبہ کو قبول کی ہے اور اللہ ایک قوم کی توبہ قبول کرے گا. کون سی قوم ابھی آنے والی ہے؟ اور کوئی نبی تو آنے والا نہیں. اگر قوم ہے, امت ہے, تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر سال کے ختم پر کیا ہم نے توبہ کی؟ اے اللہ پورا سال گزر گیا, پورا سال گزر گیا, محرم گزر گیا, سفر گزر گیا, ربیع الاول گزر گیا, ربیع الاخر گزر گیا. اے اللہ بہت سارے گناہ ہوئے ہیں, بہت ساری نافرمانیاں ہوئی ہے, تیری نعمتوں کی ناشکری کی ہے. اللہ کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اللہ پورے سال میں اللہ جتنے گناہ کیے ہیں, اللہ اس سال کے اختتام پر ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے, اور آئندہ اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت کر لینا. کیا کبھی ہم نے سوچا؟ اور وہ قوم جن کی توبہ قبول ہوئی روایت میں آتا ہے وہ بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کی توبہ تو قبول ہوئی قتل
کر کے ایک دوسرے کو، ہماری توبہ کے لیے قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے رات کے اندھیری والے دن کے اجالے میں، ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل، رات میں اللہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کیسا اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہے، آؤ میرے سامنے، رات میں گناہ کیا ہو دن میں گناہ کیا ہو میرے سامنے آ کر کہہ دو، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تمہیں قتل کی ضرورت نہیں، صرف دل میں ندامت کو پیدا کر دے، میں تیرے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ہم تو وہ امت ہے، اس نبی کی امت ہے جس نبی نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کو نقل فرمایا اس آیت کی تحت میں، فلا تظلمو، کہ چار مہینے تھے، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، اور ذیقعدہ اور ذلحجہ، یہ چار مہینے میں قریش بھی کفار بھی احترام کرتے تھے۔ اسی لیے امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ تفسیر اپنی احکام القرآن میں فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی ان احترام والے مہینے میں بھی اللہ کے سامنے یعنی گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو اللہ پورے سال اس کو گناہوں سے حفاظت کر لے گا۔ انہیں بڑے ہیں، احترام ہے اس کا، ایک کافر احترام کرتا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اور احترام کرنا چاہیے اس میں، گناہوں سے اپنے آپ کو، گناہوں سے تو ویسے ہی بچنا ضروری ہے، لیکن خصوصاً جو مہینہ حرمت والا ہوتا ہے، احترام والا ہوتا ہے، اس میں گناہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یعنی اس میں گناہ کا جو پنشمنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ حکیم الامت اس بات کو نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تو گئے سب بھائی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہجرت فرما رہے ہیں مدینۃ المنورہ میں، دیکھا یہودی لوگ اس دن میں عاشورہ کے دن میں، عاشورہ میں دسویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں؟ آپ نے وہ روایت بار بار سنی ہے، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہے، جنہیں ہم نبی مانتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو سمندر کے عذاب سے اور فرعون سے بچا لیا ہے، تو ہم اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے، ان کا ذکر ہمارے قرآن میں موجود ہے، ہمارا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے، تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں۔ اور فرمایا بخاری کی روایت، اگر آئندہ میری زندگی نے مجھے وفا کی، اگر میری زندگی باقی رہی، تو میں دو روزے رکھوں گا، 9 اور 10 یا 10 سے 11، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسٹرا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اگرچہ روایت اور بھی ہے کہ 3 روزے سب سے اعلیٰ درجہ 3 روزے ہیں، 3 روزے یعنی 9, 10 اور 11، نمبر 2 پر 9, 10 یا 10, 11، اور نمبر 3 پر 10 را۔ اور علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ ان دن میں روزہ رکھنے سے، مسلم شریف کی حدیث بھی ہے، اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَ، اللہ پاک ایک سال پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگر توبہ کر لی تو صغیرہ کبیرہ اللہ ساروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ اور بات کی طرف جانا، انشاءاللہ یہ موضوع تو آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا کہ محرم میں اور کیا ہوا۔ سب سے صحیح بات محرم، دیکھو یاد رکھو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے، بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی رہبری کرنے والا ہے، اس میں کسی قسم کی اب نقصان اور کمی باقی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اتار دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، کچھ باقی نہیں۔ دوسرے مذہب ہے جو روزانہ خوشیاں مناتے ہیں، پٹاخے روزانہ یا ہر دوسرے دن، ہر ہفتے، ہر 2 مہینے میں۔ اسلام لکل یوم عید وہذا عیدنا، فرمایا ہر قوم کے لیے بہت ساری عید ہوتی ہے، لیکن ہماری صرف 2 عید ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ بات غور سے سنیں، 2 خوشیاں اللہ کے، اللہ نے اپنے نبی کو بتایا اور نبی نے امت محمد اپنی امت کو بتا دیا، یہ 2 خوشیاں ہیں، تیسری کوئی خوشی نہیں، تیسرا کوئی جشن نہیں، سرکار نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی تو خوشی کا دین ہے. بے شک بے شک بے شک اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے کہ سرکار دنیا میں تشریف لائے، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ نے جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ربیع الاول کے، اسی مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ خوشیاں منانے والوں کو پتا ہو کہ اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور ماتم کرنے والوں کو بھی پتا ہو اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کا آنا مبارک، آپ کا آنا مبارک، آپ کا دنیا میں رہنا مبارک، الحمدللہ. اصل چیز خوشی نہیں ہے، اصل چیز یہ تو جینٹی لوگ ہیں، کبھی سال میں ایک مہینہ خوشی منا لیتے ہیں اپنے اپنے بڑے تہوار پر. ہم مسلمان سال میں ایک بار خوشی نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، ہم تو خوشی مناتے ہیں روزانہ. کیوں؟ میرے نبی سرکار کی زندگی میرے سامنے ہر موڑ پر موجود ہے. میں کھانے بیٹھوں تو سرکار کا حکم میرے سامنے ہے کیسے کھانا ہے، میں کھانے سے اٹھوں تو سرکار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ آپ نے کیسے کھانے کے بعد دعا پڑھی ہے، میں غسل کرنے جاؤں سرکار کا کیا حکم ہے میرے سامنے ہے، میں سونے جاؤں سرکار کا کیا حکم ہے. ارے میت کا جنازہ اٹھتا ہے، آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں بھائی سنت کیا طریقہ ہے غسل دینے کا، کفن کا پوچھتے ہیں نہیں، کہ مرتے وقت بھی سرکار کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے. گویا سرکار ہمارے سامنے زندہ ہے، ان کا ہر حکم ہمارے سامنے زندہ ہے. اصل یہ ہے، اگر دنیا میں ہماری زندگی میں سرکار کا طریقہ نہیں ہے تو خوشیاں منا سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اس کا ایمان کمزور، ہر ہر مور پر سرکار کی سنت پر عمل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمارے لیے کامیابی ہے، ورنہ پھر کامیابی نہیں ہے. یاد رکھو کبھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تم چاہتے ہو میں راضی ہو جاؤں تو پھر میرے رسول کے طریقے پر چلنا تو اللہ راضی، ورنہ اللہ راضی نہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں او مسلمانوں تم تو اپنے مال کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے، اپنے مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، چوری ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے. تم اپنے مال کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کر سکو گے؟ یہ عجیب بات، کیسے کرو گے؟ فرمایا دو کام کیا کرو، ایمان کی حفاظت کے لیے دو کام کیا کرو. پہلا کام یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو. ہر حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، ہر سنت کہہ رہا ہوں، ہر سنت پر عمل کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اس سے ایمان تازہ رہے گا. نمبر دو، تم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ایمان کی کیا حفاظت کرو گے؟ اللہ سے کہو اللہ میں اپنی دنیا کی چیز کی حفاظت نہیں کر سکتا، میرا ایمان چلا گیا، ختم ہو گیا، میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ میں تجھے امانت کے طور پر میرا ایمان دیتا ہوں، امانت کے طور پر ایمان دیتا ہوں، تو امین ہے میرے ایمان کی حفاظت کرنا. جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے کفن میں مرنے کے مرتے وقت میرا ایمان مجھے واپس کر دینا تاکہ میں اس ایمان کو لے کر تیرے پاس آ جاؤں. اللہ والوں کی بات بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. اور کوئی جشن کا دین نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہے تو اگر روزانہ خوشی مناؤ کہ میں نے آج اتنی سنت پر عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. سرکار روزانہ راضی ہو جائیں گے کہ یہ میرا امتی ہے جس نے میرے طریقے پر زندگی گزاری ہے. ورنہ خوشیاں سال میں ایک بار منا دی، کبھی محرم میں، کبھی ربیع الاول میں، اور پورا سال سرکار کا حکم آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو یہ کچھ کام کا نہیں ہے. اس لیے قرآن اور حدیث کو پڑھو تاکہ بات سمجھ میں آئے ہمیں. میں نہیں کہتا ہوں دنیا کا علم نہ پڑھو، دنیا کا بھی پڑھو، لیکن یاد رکھو قرآن اور حدیث کا علم اگر کسی اللہ والوں سے تم پڑھو گے، ساتھ میں دنیا بھی ہوگی یعنی دنیا کا نالج بھی ہوگا، تو پھر تمہیں دنیا کا نالج کام دے گا. خالی دنیا ہی دنیا کا نالج ہوگا، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا، یہ دنیا تمہیں گمراہ کر دے گی. علی اسٹڈی اسٹڈی کرو گے، بہت سارے ہیں آج دنیا میں
دیکھو خالص تری کرتے ہیں، کسی اللہ والوں کے سامنے پڑھنے نہیں بیٹھے، انکار کر دیا، کبھی امام ابو حنیفہ کا، کبھی امام شافی کا، کبھی امام مالک کا، کبھی کس کا۔ میں تو اپنے طالب علم کو سبق میں سنایا کرتا ہوں، امام بخاری کی پرواز اتنی نہیں ہے جتنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے، کہ امام بخاری پانچویں پرواز پر نبی تک پہنچتے ہیں، امام ابو حنیفہ دوسرے پرواز پر نبی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا، یار ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ چلو ذرا پٹری سے گاڑی اتر چکی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے؟ میں نے کہا پڑھا تو کلمہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی شک نہیں، وہی کلمہ، وہی دین، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی سنت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ میری منزل ہے، اس منزل تک مجھے پہنچنا ہے۔ مجھے یہاں سے لندن جانا ہو تو لندن میری منزل ہے، مجھے وہاں پہنچنا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے تو کوئی راستہ تو چاہیے، کوئی ہائی وے تو چاہیے، بغیر کیسے اڑ کر تھوڑا چلا جاؤں گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو رہے ہیں، کیسے جاؤ گے؟ کوئی راستے سے جاؤ گے، پلین سے جاؤ گے، ٹرین سے جاؤ گے، گاڑی سے جاؤ گے، کسی طرح جاؤ گے۔ ہم نے کہا منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم نے مسلک چاہیے، مسلک ہم نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا ہائی وے لیا ہم نے، چار ہائی وے میں سے کون سا ہائی وے لیا ہم نے؟ امام ابو حنیفہ حنفی ہائی وے لیا ہے۔ اس ہائی وے سے ہم، اس کو کہتے ہیں مسلک۔ کون سا مسلک ہے تمہارا بھائی؟ حنفی مسلک، مسلک کے معنی راستہ، کون سا راستہ ہے؟ ہم نے ہائی وے اور راستہ لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا انشاءاللہ جو اس طریقے سے ہم چلتے چلتے منزل مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پالیں گے۔ ایک حدیث بھی سنتے چلو، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں خلافت کہاں رہی؟ مدینۃ المنورہ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، خلافت کہاں چلی گئی؟ یوکے میں۔ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، کہاں چلی گئی؟ انڈیا میں، کوفہ چلی گئی۔ بڑے بڑے صحابہ وہاں تشریف لے گئے، عبداللہ ابن مسعود جیسا جو علماء کا سردار ہے، محدثین کا سردار ہے، حسن بصری جیسے بڑے بڑے امام وہاں منتقل ہو گئے، بصرہ میں، کوفہ میں، بغداد میں، اللہ اکبر۔ دارالخلافت چلا گیا کہاں پر؟ تو سارے صحابہ منتقل ہو گئے وہاں پر، کہ دشمن وہاں سے قریب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آسان تھا اسلام کے لیے اٹیک کرنا، تاکہ اسلام کی حفاظت ہو، سارے دشمن ادھر بسے ہوئے تھے، تشریف لے گئے۔ اب حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام مسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ علم کا شہر ہوں۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرے علم کا دروازہ ہے۔ نہیں سمجھے بھائی؟ علم کا، مولانا یوسف صاحب کے مکان میں مجھے جانا ہو تو کود کے تھوڑا جاؤں گا، کہاں سے جاؤں گا؟ نہیں سمجھے آپ لوگ، کہاں سے جاؤں گا؟ دروازے سے۔ اور علی کیا ہے؟ علم کا دروازہ۔ وہ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ کوفہ میں موجود ہے۔ جب تک آپ کو مدینے والے کے علم میں جانا ہوگا تو دروازے سے جانا پڑے گا، اور دروازہ کہاں بنا ہوا ہے؟ کوفہ میں بنا ہوا ہے۔ ارے میری بات نہیں سمجھے؟ دروازے کے بغیر تو اب جا نہیں سکتے۔ وہیں پر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ کہتے بھائی تمہاری نماز تو کوفی نماز ہے، ان کی نماز تو مدینے والی نماز ہے۔ بھائی وہ حضرت علی کدھر چلے گئے؟ وہ بھی کوفی تھے، وہ بھی تو مدینی ہی تھے، وہی نماز لے کر گئے وہاں صحابہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جب تمہارے پاس دین، دنیا کا علم ہوگا، دین کا کسی اللہ والوں سے نہیں سیکھا ہوگا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ مسلیت ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کسی اللہ والوں کی قدموں میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سیکھنا پڑے گا تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ یاد رکھو، بات چل رہی تھی کہ خوشیاں ہیں صرف دو ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہی تو روایت میں نے پڑھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امیر المومنین تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمارے اندر یہودیت میں اترتی تو پھر ہم اس دین کو عید کا دین مناتے۔ تمہیں پتہ ہے، گویا آج کل مسلمانوں کو وہ آیت یاد نہیں ہے لیکن غیر مسلم اغیار بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہودی نے آ کر بتایا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ وہ آیت نہ پہلے کسی کتاب میں اتری ہے نہ کسی قوم کے لیے اتری ہے، تم بڑے نصیب والے ہو کہ تمہارے اندر قرآن میں وہ آیت اتری ہے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا، مکمل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں مجھے پتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کی اور علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ روحانی مسائل بھی علماء سے ملیں گے اور گھریلو مسائل پرابلم بھی کہاں سے ملیں گے بھائی؟ علماء سے ملیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، بہت عجیب۔ شادی، پولیس تھا بیچارہ، مسلمان تھا، شادی کر لی، بولتا مجھے تو شادی کرنا ہے کسی عالمہ سے، ہندوستان کا واقعہ، اور شادی کر لی ایک عالمہ سے۔ مقصد نیت کیا تھی؟ یہ آئے گی، میرے گھر میں سارے جاہل ہیں، میرے ماں باپ ہے، میرے بہن ہے، سارے ہیں، ان سب کو یہ پڑھائے گی اور سب عالمہ بن جائے گی، سب کچھ سیکھ لے گی۔ شادی کر کے آ گیا، 3 مہینے ہوئے اور کہا کہ یہ کچروں میں مجھے نہیں رہنا ہے، یہ تو جہالت ہی جہالت ہے، مجھے تو الگ رہنا ہے۔ کہاں رہنا ہے؟ الگ رہنا ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان کہ شادی کرنے کا مقصد تھا کہ وہ گھر میں مدرسہ پڑھائیں میری بہنوں کو اور گھر میں سب کو، تاکہ ان لوگوں کو مسائل کا پتہ ہو۔ پریشان، اس نے بس ایک ضد شروع کی، الگ رہنا ہے، الگ رہنا ہے۔ اب اس مسئلے کا حل کیسے ہو؟ کہا چلو اس محتمیم کے پاس چلا جاتا ہوں جس مدرسے سے یہ فارغ ہے۔ مولانا صاحب کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا، حضرت آپ کے مدرسے کی فارغہ سے، عالمہ سے میں نے شادی کی اور نیت میری یہ تھی کہ میرے گھر میں سب کو قرآن حدیث پڑھائیں تو وہ بھی کچھ جہالت سے نکلیں اور ان کو بھی دین کا علم ہو۔ بڑا پریشان ہوں میں، وہ تو الگ رہنا چاہتی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بڑے مولانا صاحب نے، محتمیم صاحب نے بتایا، مسئلہ آسان ہے، تیرا مسئلہ بڑا آسان ہے، کہو ان کو ٹھیک ہے الگ سے تمہیں مکان دیتا ہوں، تیرا بھی حقوق ادا کروں گا، لیکن دوسری عالمہ وہاں سے لے آتا ہوں، وہ گھر میں، یعنی شادی کر کے وہ کیا کرے گی؟ گھر میں پڑھائے گی۔ یہ جا کر کہہ دو اپنی بیوی کو، اور ظاہری بات ہے کہ دوسری کی لانے کی بات کریں گے تو وہ نہیں جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ گھر گئے اور جا کر کہا، چلو تم الگ رہنا، رہو میں دوسری بھی لے آتا ہوں، وہ گھر میں پڑھا، نہیں 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 میں رہ جاؤں گی یہیں پر۔ گھریلو مسئلے کا حل بھی ملتا ہے کس سے؟ مولوی سے ملتا ہے، ورنہ پریشانی ہوتا ہے داؤد بھائی جیسا، سمجھ میں آتی ہے بات؟ پریشانی پریشان ہوتا ہے۔ تو سارے مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے علماء سے، جب ان کی مجلس میں بیٹھے حضرت عمر فاروق کے پاس آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے یہ دین کون سا ہے؟ فرما مجھے دین کا بھی پتا، وقت کا بھی پتا، مہینے کا بھی پتا، اور وہ کون سا، کون سی تاریخ تھی اس کا بھی پتا ہے، کون سا وقت تھا اس کا بھی پتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں اللہ پاک نے وہ دن رکھا ہے، عرفہ کا دن ہے، جس دن میں یہ آیت اتری ہے، عصر کے بعد مبارک وقت ہے، اس دن میں یہ آیت اتری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت عرفہ میں موجود تھے، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اس وقت یہ آیت اتری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دن عرفہ کا، جمعہ کا دن ہے، گویا عید پر عید ساری موجود تھی۔ اللہ نے ہمارے دین کو خوشیوں کے دین میں اتارا ہے، ہمیں دوسری خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہمارے لیے خوشی ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ نبی کے نقش قدم پر ہے جنت کے راستے، اور یہ ملاتے ہیں کہاں؟ سنت کے راستے پر۔ اگر چاہیے آپ کو جنت چاہیے تو سنت کے طریقے پر چلو. یہ جشن جو ہوتا ہے محرم کا, کبھی کیا اور کبھی کیا, پھر کبھی کیا ربیع الاول, پھر کبھی کیا, بس ختم. اس سے اور زیادہ آگے کچھ نہیں کرتا ہے بندہ. ہمیں تو چاہیے کہ ہماری عید, سرکار فرماتے دو ہے خوشیاں اس دن میں, اس دن میں. اور یا دوسری بات کہ مسلمان کے خوشیوں کے دین میں مسلمان ویسے بھی شریف ہے, وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ہمیں دہشت گرد کہہ دیا ہے, ورنہ اسلام شرافت سکھاتا ہے, اور جو خوشیوں کا دین ہے اس میں شرافت تو اور بڑھ جاتی ہے. خوشیوں کے دین میں اس اذکار اور عبادت اور بڑھ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو دن سکھائے ہیں خوشیوں کے, اس کے علاوہ اپنی پوری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اگر تمہاری زندگی رسول اللہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. اگر تم نے وفا کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, اللہ کی قسم دنیا میں کامیابی, یہ زمین تمہارا قدم چومے گی, اور قبر میں کامیابی اور قیامت میں کامیابی ہے. اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا, یاد رکھو, یاد رکھو, کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا, نہ قبر میں نہ قیامت کے دن ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اس مہینے میں, اور یہ تو پہلے سے تاریخ چلی آ رہی ہے, اس کے علاوہ اس مہینے میں بعد میں سیدنا حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ اس پر بھی کچھ بات کر دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو, پوری دنیا کے مسلمانوں کو, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق خوشیاں گزارنے کے میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.